असल में घुटने जिनके न मुड़ते हों नमाज में सफिल खुसूस अत्तहियात, तो उनके लिए रुख्सत है कि वो किसी भी तरीके से नमाज पढ़ें। सिर्फ उसमें मसला यह है कि कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले हजरात जमीन पर सजदा नहीं कर सकते या तहियात में नहीं बैठ सकते, तो कयाम करना उनके लिए जरूरी है। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा यह है कि तकबीर तहरीमा में कयाम फर्ज है, सिर्फ नफल नमाज के। तमाम नमाजों में तहरीमा जब बांधते हैं तो उसमें कयाम फर्ज है। फर्ज कीजिए कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता, मरीज है, उस मरीज के लिए पूरा तरीकेकार हमारी कुतुब फिक्र में मौजूद है। मसलन कोई साहब नमाज कुर्सी पर पढ़ें और वो खड़े हो सकते तो तकबीर तहरीमा खड़े होकर बांधें, खड़े होकर नमाज पढ़ें, रुकू कर सकते हैं रुकू भी करें। अब चूंकि सजदा नहीं कर सकते इसलिए सजदे के लिए कुर्सी पर बैठकर इशारे से अगर सजदा करें तो सजदा हो जाएगा। अगर किसी साहब में खड़े होने की सकत नहीं है, घर से चलकर आते हैं, खड़े होने की सकत तो है, जितनी देर खड़े हो सकते हैं उतनी देर खड़े हों, फिर उसके बाद बैठ जाएं। और अगर तमाम रकातों में कयाम कर सकते हैं तो कयाम करें, और सजदे के वक्त में कुर्सी पे बैठ करके इशारा करें। रुकू कर सकते हैं तो रुकू करें, फिर उसके बाद इशारा करें। नमाज में कोई कितना ही मरीद हो लेकिन उसको नमाज छोड़ने की रुख्सत नहीं। अगर जिस तरह मैं बैठा हूं ऐसे बैठकर अगर पढ़ सकता हो तो ऐसे बैठ करके पढ़े, कोई बैठ भी नहीं सकता लेट कर पढ़े, तो उसका तरीका यह है कि चूंकि मुंह क़िबले की तरफ होना चाहिए तो मुंह क़िबले की तरफ कैसे होगा, उसके पैरों को क़िबले की तरफ करेंगे तब उसका मुंह क़िबले की तरफ होगा। लेकिन हदीसों में और हमारी फिक्र की किताबों में क़िबला का एहतराम है, यहां तक के फरमाया कि कोई आदमी अगर क़िबले की तरफ थूक दे तो कल कयामत में उसका थूक उसके पेशानी में रख करके लाया जाएगा। और बाद उलमा ने लिखा जैसे दफ्तर में या कहीं नशिस्त में मुस्तकिल बैठक ऐसी बनाई जाए कि हमेशा क़िबले ही को पीठ हो, तो फरमाते हैं खतरा है कि वो अंधा हो जाएगा। तब पैर क़िबले की तरफ करके कैसे बैठे जाएं? तो उसलिए उलमा ने फिर ये निकाला कि क़िबले की तरफ पैर नहीं करेंगे तो मुंह क़िबले की तरफ नहीं होगा, तो उसको क़िबले की तरफ लिटा दिया जाए, पैर क़िबले की तरफ कर, और उसके बाद में फिर अपने कदमों को वो सुकेड़ ले ताकि पैर क़िबले की तरफ ना हो। अब मुंह क़िबले की तरफ हो गया, अब नमाज पढ़े। ये तरीका माजूर के नमाज पढ़ने का। फिर ये कि जैसा उजर हो फिर उसको वैसा मसला बताया जाएगा। यह है मुख्तसर इसमें वजाहत। और दूसरा
पैंट शर्ट में नमाज पढ़ने
की, हाँ ये तो अच्छी पूछी आपने बात। इसकी बुनियाद यह है, असल में शियार दो किस्म के होते हैं। शियार का मतलब अलामत या सिंबल। जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में आया उसने मुसलमानों पर इतने जुल्म और सितम ढाए और कोशिश की कि पूरा मुकम्मल अपना रिवाज अपना पहनावा मुसलमानों में किसी तरीके से घुसेड़ दे, तो उस जमाने में पैंट शर्ट और कोट जो इनकी मखसूस हेड, इनसे उलमा नफरत करते थे और उस जमाने में कोई मुसलमान भी उसको नहीं पहनता था। तो उस जमाने में उलमा ने फतवा दिया कि यह हराम। अब शियार अलामत दो किस्म की होती, एक है अलामत मजहबी और एक है कौमी। दोनों में यह फर्क है, कोई मजहबी अलामत अगर मुसलमान किसी और फिरके की अपना ले वो दायरे इस्लाम ही से खारिज हो जाएगा। کہ ان کا شعر ہے، ان کی علامت. مثلا گلے میں صلیب ڈالنا یہ عیسائیوں کا مذہبی مسئلہ. کوئی مسلمان اگر گلے میں صلیب ڈال لے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کا اپنا مذہبی فریضہ. سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کڑا پہنتے ہیں، ایک چھوٹا سا خنجر ہے اس کو کرپان کہتے ہیں، وہ کرپان رکھتے ہیں. امامہ جب باندھتے ہیں تو اس شملے کو نہیں نکالتے، ویسے ٹوپی کی طریقے سے امامہ باندھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں کہ ہمارے امامے میں دوسروں کے امام میں فرق یہ کہ ہم شملہ نکالتے ہیں اور وہ شملہ نہیں نکالتے، ایسا امامہ بھی نہیں باندھنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ہندو جب پوجا پاٹ کرتے ہیں تو جس کو تلک بھی کہتے ہیں اور قشقہ بھی کہتے ہیں، وہ تو ایسی بے وقوف قوم ہے کہ پیپل کے درخت کی بھی پوجا کرتی، بڑ کے درخت کی بھی پوجا کرتی. ہندوستان میں جہاں جہاں گھومیے کہیں پیپل کا درخت ہو، بڑ کا درخت ہو، تو وہ باضابطہ اس کے آگے کھڑے ہو کر اپنا خدا سمجھ کے اس کی پوجا کرتے اور ان کے ٹھکانے بنے ہوئے، یا بت کے سامنے پوجا کرتے. تو اس کے سامنے ایک صفوف جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہندی زبان میں جیسے ہمارے یہاں زردے کا رنگ ہوتا ہے، اس طریقے سے بہت زیادہ زرد رنگ ہوتا ہے، جس کو ہندی میں ککو کہتے. اب وہ عبادت کرے اپنے بت کی، اور عبادت کرنے کے بعد ایسے تھوک سے پہلے اپنے ماتھے کو گیلا کرتا، پھر اس کے بعد تھوک لگا کر اس پاؤڈر میں جس کو ککو کہتے اس میں ایسے ہاتھ ڈال کر اور اپنے یہاں قشقہ یا تلک لگاتا. اس کا معنی یہی کہ اس نے پوجا کر لی. ہندو میں بہت سارے فرقے، ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ پوجا کرنے کے بعد میں کسی چیز سے جو چونے کی طریقے سے ہوتی ہے، یہ تین لکیریں یہاں کھینچ لیتے ہیں. یہ ان کا مذہبی شعر. اگر کوئی مسلمان خاتون یا مرد قشقہ لگائے، یہ چونکہ ان کی مذہبی علامت ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ مسئلہ میں نے ایک دفعہ اپنے مسجد میں یا جلسے میں نے بیان کیا تو ایک صاحب نے مجھ سے وقت لیا اور اپنی بیوی کو لے کر آئے. اچھی بات، کہنے لگے اصل میں اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس میں دیکھا کہ میری جو دلہن ہے اس کے قشقہ لگا ہوا تھا اور آپ نے یہ مسئلہ بتایا، تو اب آپ یہ ہے کہ دوبارہ کلمہ بھی پڑھا دی اور تجدید نکاح بھی کر دی. تو اتنا یہ خطرناک مسئلہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بلا وجہ کہ ذرا سا کوئی آدمی یہاں لگا لے تو آپ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. عموماً جو لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، سب سے پہلی بات شعار کو سمجھیں کہ کیا ہے علامت. جیسے فرما ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی دو نشانیاں. یہ کیا نشانیاں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو پیاسا دیکھ کر پانی حاصل کرنے اس پر دوڑی صفا مروہ کا، تو فرمایا شاعری اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت اور یہ نشانیاں بن گئیں. فرض کیجئے کسی جگہ ہندو مسلم آبادی ہو، اس آبادی میں ایک لاش ملتی ہے جس کے ماتھے پہ قشقہ لگا ہوتا ہے. اب مسلمان کہیں کہ یہ ہماری، فرض کریں کہ ہم اس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ یہ مسلمان، لاش ملنے پر مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری مسلم خاتون، ہندو کہتے ہیں یہ ہماری. اب اگر قشقہ لگا ہو تو کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے. اسی طرح کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ مر جائے اور اس کے گلے میں صلیب پڑا، جب پوسٹ مارٹم وغیرہ میں جب پتہ لگے کہ صلیب پڑی ہوئی ہے، اگرچہ وہ مسلمان، لاش کس کو دی جائے گی؟ عیسائیوں کو دی جائے گی. اس کی میں نے اس حیثیت بتائی کہ یہ علامت. تو اب یہ ہے قومی علامت. اب بعض ہیں قومی علامت، یہ ہے مذہبی علامت. بعض ہیں قومی علامتیں، قومی علامتیں بدل جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں. مثلا انگریزوں کے زمانے میں ان سے علماء اور عوام اتنی نفرت کرتے تھے کہ کوئی ٹیبل کرسی پر کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس پر علماء ہمارے اس معاملے میں حرام لکھتے تھے. اسی طرح پتلون اور بوشیٹ پہن کر ان کا جو پہناوا اس کو بھی حرام لکھتے. اب جب زمانہ بدل گیا، انگریز بھی چلا گیا، تو مسلمانوں میں یہ چیزیں بالکل عام ہو گئیں، پتلون یا کوٹ وغیرہ. تو اب اس کو علماء منع تو کرتے ہیں مگر اس شعر کا استعمال کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، چونکہ یہ عام ہو گیا. مثلا ترکی میں ان کا سرکاری ڈریس جو ہے ایک مسلمانوں کا وہ پتلون ہے، اگرچہ یہ اتاترک کے زمانے میں ہوا جو آج سے تقریباً 75-77 سال پہلے تھا، اور جس زمانے میں سلطنت عثمانیہ تھی جو مسلمانوں اس سے فتح کیا، اس وقت ان کا اپنا ایک مخصوص پہناوا تھا، جیسے کہ آج کل ہم پاجامہ پہنتے ہیں، اس سے ملتا ہوا شلوار نما ایک پاجامہ تھا. آج کل پرانے جو ترک ہیں دیہات وغیرہ، وہ بھی حج وغیرہ میں آپ کو ملے عمرہ مگر اسی قسم کا پاجامہ شلوار پہنتے، تب وہ عام ہو گیا پتلون رکھ کو. اب علماء نے اس کو حرام نہیں کہا بلکہ مکروہ کہا، ایسی پتلون کے جس میں پہن کر کے آدمی آسانی سے نماز پڑھ لے تو اب نماز اس سے جائز ہو جائے گی، اور ایسی بھی پتلون نہ ہو کہ ہمارے جیسا آدمی دیکھ کر یہ سمجھے اس میں گھسا کیسے ہوگا. یہ دیکھا آپ نے اتنی چست جس میں بدن نظر آ رہا ہو، بدن چھلک رہا ہو، تو ایسی چیزوں سے منع کیا جائے گا. اور اگر پتلون یا شرٹ پہن کر نماز کو آسانی سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے. اب اس میں ایک اور مسئلہ، شرٹ کو ان کرنا جیسے اندر ڈال کر کے پہنتے، ابھی کتاب اللباس میں صحاح ستہ میں حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام نے کپڑے کو گھرسنے سے منع کیا، تو اب جب بھی پتلون یا شرٹ والے لوگ پہنے تو کم سے کم یہ کر لیں کہ اندر سے شرٹ جو ہے اس کو نکال لیں تاکہ نماز جو ہے ان کے مکروہ ہونے سے بچ جائے، کیونکہ خاص طریقے سے گھرسنا ہے کپڑا. اسی طرح یہ ایسے ہاتھ میں یوں آستین چڑھا لیں، اس کو بھی گھرسنے کے اس میں ہوگا. نیچے سے پاتلون جو ہے اس کو چڑھا لیتے ہیں بہت سارے حضرات لمبی ہونے کی وجہ سے، یہ بھی گھرسنے کے تعریف میں آئے گا. تو اس طریقے سے آج کل اگر کوئی آدمی پتلون پہنے تو لوگ گمان نہیں کرتے کہ یہ عیسائی جا رہا. تو ابھی چونکہ قومی شعار تھا اور اس کی صورتیں چونکہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بدل جاتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا لباس پہنے. اور اگر کوئی مشکل ہے جیسے دفتر وغیرہ میں بہت سارے مسائل معاملات مجبوراً ہی آدمی پہنتا، تو اس کے پہننے میں کوئی اتنا زیادہ آدمی پر تادیب نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے ہوتی. ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا، وہ یہ تھا کہ جو معذور حضرات ہیں یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹیبل بھی ساتھ میں ہوتا. آپ کو سن کے تعجب تو ہوگا، اس طرح ٹیبل پر سجدہ کرنے سے نماز ہوگی ہی نہیں، اتنی اونچائی پر سجدہ جائز نہیں ہے. تو ہم جہاں جہاں بھی گئے، جہاں ٹیبل دیکھا، ہم نے ان کو مسئلہ بتا دیا، کہیں سے لوگوں نے ہٹا لیا. باہر تو یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی، اور کراچی میں بھی یہ بیماریاں ہیں کہ جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ بیچارے نہیں جانتے، تو اس علیہ ثواب کے لیے لے آتے ہیں ٹیبل. ہمارے یہاں بھی ایک صاحب لے آئے، ہمارے یہاں میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں 6-8 ٹیبل لوگوں نے لگا دی، پھر ہم نے اس میں سے ٹیبل کو کاٹ کر خالی کرسی کا استعمال جو ہے وہ اس کو رکھا ہے، کہ اس لیے کہ اتنے اوپر سجدہ جائز ہی نہیں. جو معذور ہے وہ جب شریعت میں سہولت ہے کہ اشارے سے سجدہ کرے تو پھر ٹیبل پہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سجدے کی ممانعت. اور دارالمجدیہ سے بھی فتویٰ نکلا اور ابھی بھی اب لیا جا سکتا ہے کہ اتنی اوپر سجدہ کرنے سے نماز فاسد ہو جائے. جی ہاں، نہیں کرسی پہ بیٹھ کر کے تو قرآن مجید پڑھا جا سکتا. یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کرسی بیٹھا اور ایک نیچے نماز پڑھ رہا، اس کو یہ تجویز دوں گا کہ بھئی اگر قرآن مجید فرقان حمید وہ اگر بیٹھا ہے تو وہ گھر جا کر کے تلاوت کر لیں تاکہ احترام اس سے بچ جائیں. تاہم وہ معذور تو ہے کہ جب وہ بیٹھ نہیں سکتا تو معذور ہے، اس عذر کی وجہ سے اس کو معذور قرار دیا جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ جو میں نے بتایا آپ کو. جی وعلیکم السلام.